إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے رسولوں کو بھیجا اور ان رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم عطا فرمایا جو عام انسانوں کو نہیں دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان رسولوں پر وحی نازل کی, ان کو اللہ تعالیٰ نے کتابیں دیں اور ان کتابوں کا صحیح فہم ان رسولوں کو دیا گیا. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اے نبی کتاب اور حکمت نازل کی, کتاب بھی نازل کی اور کتاب کے ساتھ اس کتاب کی زندگی کی, اللہ کے دین کی گہری سمجھ حکمت اللہ نے نازل کی. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, اور اے نبی اللہ نے آپ کو وہ سب کچھ سکھایا جو اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے, آپ کو پہلے نہیں معلوم تھا, اللہ نے آپ کو ایک نیا علم دیا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, اور اللہ کا آپ پر بڑا فضل رہا ہے. یہی ایک چیز نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی, نبوت اور رسالت کے دینے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے آپ پر بڑے احسانات کیے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر حکمت نازل فرمائی, اور حکمت کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی واقعی مناسب جگہ پر رکھنا. ایک بات کہی جائے تو وہ بات ایسے انداز میں کہی جائے کہ اس میں بہت ہی گہری بات چھپی ہوئی ہو, اور جتنا آدمی اس میں غور کرے اس بات کے اور پہلو, کئی پہلو سامنے آتے چلے جائیں. جملہ چھوٹا ہو لیکن جملے میں بہت بڑی بات بیان کی گئی ہو, کہ جتنا انسان اس میں غور کرتا چلا جائے گا اتنے زیادہ پہلو اس کی حقیقت کے, معنی کے, معارف کے اس پر کھلتے جائیں گے. اس کو حکمت کہتے ہیں. سینٹنس, جملہ چھوٹا, بات بڑی گہری, اس کو حکمت کہتے ہیں. اور حکمت ہی میں سے ایک چیز ہے کہ ایک انسان ایک بات کو سمجھانے کے لیے دوسری بات بیان کرے, جس کے ذریعے سے پہلی بات سمجھنا آسان ہے. اس کو مثال کہتے ہیں. مثال ایک مشکل بات کو آسانی سے سمجھانے کے لیے ہوتی ہے, ایک بڑی بات کو, پیچیدہ بات کو ایسے ذریعے سے سمجھانا جو ایک انسان کے سامنے ہے, جس کو وہ جانتا ہے, جس کو دیکھتا ہے, جس کو سمجھ سکتا ہے. تو آسان بات کے ذریعے سے مشکل بات کو سمجھانا کہ دیکھو جیسا یہ ہے ویسا یہ بھی ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ مثال. مثال دینا اور مثال کے ذریعے سے بات کو سمجھانا دعوت کا ایک بہت اہم حصہ ہے اور دین کے سمجھانے کا ایک بہت ہی عمدہ طریقہ ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں کئی مثالیں بیان کی ہیں. کسی دن انشاءاللہ تفصیل سے ایک ایک مثال بھی ہم دیکھیں گے, اللہ توفیق عطا فرمائے. بہت ساری چیزیں پینڈنگ ہیں ابھی, لیکن انسان کی نیت اگر ہو تو ثواب شروع ہو جاتا ہے, اس لیے نیت کر لینا چاہیے, موقع جب ملے گا تب دیکھیں گے. اور علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں, امثال القرآن, اقسام القرآن, ابن قیم وغیرہ کی بھی کتابیں سلسلے میں اللہ نے کہاں کہاں قسم کھائی ہے, اور اعلام المقین وغیرہ میں اور دوسری کتابوں میں اور بھی علماء نے کتابیں لکھی ہیں. اللہ نے جہاں جہاں مثالیں بیان کی ہیں علماء نے ان کو جمع کیا ہے. تو مثال کے ذریعے سے بات سمجھائی جاتی ہے, ایک مشکل بات کو سمجھانے کے لیے ایک آسان چیز کی مثال دی جاتی ہے جس سے اس مشکل بات کا سمجھنا ممکن ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مثالیں بیان کی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو دین کی گہری باتیں سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کی ہیں. تو معلوم ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بھی سنت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے. کوئی آدمی سوچے گا اللہ کی سنت کیسے ہوتی ہے, سنت تو نبی کے لیے ہوتی ہے. سنت کے معنی ہوتے ہیں طریقہ جس کا اہتمام کیا جائے. تو یہ اللہ کا بھی طریقہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ ہے کہ لوگوں کو مثالوں کے ذریعے سے بات سمجھائی جائے. لیکن بعض اوقات مثال خود ایک معمہ ہوتی ہے, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مثال ہی ایسی چیز ہوتی ہے جس میں ایک سمجھدار انسان کو غور کرنا ہوتا ہے اور پھر کھود کھود کے اس میں سے بہت سارے ہیرے جواہرات وہ نکالتا ہے. کیونکہ مثال سمجھنے کے لیے بھی انسان کو عقل چاہیے, ورنہ آدمی کچھ کا کچھ لے سکتا ہے. کیونکہ مثال ایسی چیز ہوتی جس میں ایک گہری بات چھپی ہوئی ہوتی ہے, اس کو دوسری چیز سے جوڑ کے سمجھنا ہوتا ہے, اس میں انسان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ, یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں. وما يعقلها الا العالمون, ان مثالوں کو واقعی وہی سمجھ پاتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. کیونکہ قرآن کی جو مثالیں ہیں ان مثالوں میں بہت ہی ساری باتیں ہیں. اللہ نور السماوات والارض, یا دوسری اور کئی مثالیں ہیں, غلام کی مثال ہے, مکھی کی مثال ہے, فلاں چیز کی مثال ہے, بہت ساری مثالیں قرآن میں ہیں. کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ قرآن کی مثالیں بھی ہم دیکھیں گے, لیکن اس کو تھوڑا اور زیادہ یعنی وضاحت ضروری ہے اس میں, کیونکہ قرآن کی مثالیں مشکل ہیں تھوڑی. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا وما يعقلها الا العالمون, ان مثالوں کو صرف علم والے ہی سمجھ پاتے ہیں. اس سے علم کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے اور اہل علم سے استفادہ کی اہمیت بھی سامنے آتی ہے. علماء سے فائدہ اٹھانا چاہیے, ان سے سیکھنا چاہیے, کیونکہ اس کو علم والے سمجھ پاتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں بہت ساری مثالیں دی ہیں, لیکن حدیث کی مثالیں بہت آسان ہیں, آسانی سے سمجھ میں آتی ہیں. قرآن کی مثالیں تھوڑی مشکل ہیں, کیونکہ حدیث خود کیا ہے, قرآن کی تشریح ہے, اور تشریح کو کیا ہونا چاہیے, آسان ہونا چاہیے. اللہ نے قرآن کا فہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تاکہ آپ آسان انداز میں لوگوں کو مشکل باتیں سمجھائیں. آج کے اس درس میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو مثالیں آپ نے دی ہیں دین کی بہت اہم باتیں سمجھانے کے لیے, ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے مثالوں کے ذریعے سے بات سمجھاتے تھے, اور وہ کیا مثالیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. یہ بہت ہی اچھا موضوع ہے کہ ایک انسان غور کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے انٹیلیجنٹ تھے, اللہ کی طرف سے کتنی حکمت آپ کو دی گئی تھی, کتنی عمدہ انداز میں آپ سادہ باتیں سمجھاتے تھے کہ ایک آدمی کے ذہن میں بات آ جائے اور اس میں کتنا گہرا علم چھپا ہوا ہے. اس سے پہلے کہ ہم اصل موضوع کی طرف جائیں, دو باتیں میں ذکر کرنا چاہوں گا جن کو یاد رکھنا ضروری ہے, اور یہ ایک مستقل موضوع بھی بن سکتا ہے انشاءاللہ. ایک بات تو یہ کہ مثال توضیح کے لیے ہوتی ہے, وہ خود دلیل نہیں ہوتی ہے. یعنی مثال کے ذریعے سے آپ کسی مشکل بات کو آسان کر کے سمجھا سکتے ہو, لیکن مثال دے کے کوئی بات ثابت کر دو تو مثال خود دلیل ہوتی ہے نہیں. اتنے جلدی آپ کو نہیں سمجھے گئے, اب سمجھاتا ہوں اس کو. ایک آدمی ہے, وہ کہے دیکھو جیسے کنواں ہے, کنویں سے پانی کے لینے کے لیے کیا چلتا ہے, کیا لگتا ہے, ڈول. بغیر ڈول کے پانی ملتا ہے نہیں, اسی لیے اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی وسیلہ چاہیے. تب اس نے کیا دیا, مثال, اور مثال کے ذریعے سے ایک عقیدہ ثابت کر دیا. تو کیا یہ ثابت ہوتا ہے, نہیں. مثال کے ذریعے سے کوئی بات واضح کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں آپ, ایک ثابت شدہ بات کو کلیریفائی کرنے کے لیے, ایکسپلین کرنے کے لیے آپ ایگزامپل دے سکتے ہو, سملٹیوڈ پیرابل بیان کر سکتے ہو, لیکن آپ ایک ایسی چیز جو ابھی تک کہ ثابت ہی نہیں ہے اس کو دلیل دینا پڑے گی قرآن و سنت کی, بجائے قرآن و سنت کی دلیل دینے کے آپ اپنی عقل سے کچھ بھی مثال بیان کر کے کہیں دیکھو ایسا ہوتا نا, ہاں تو پھر اسلام میں بھی ایسا ہی ہے, اللہ بھی ایسا ہی ہے کہ جج تک پہنچنے کے لیے اور کیس جیتنے کے لیے وکیل چاہیے, تو اپنا کیس ہے نا قیامت کے دن, تو اب کیا چاہیے اپنے کو, ایک وکیل چاہیے. وکیل کون ہے, بابا, وکیل بابا. تو اب ایک آدمی قیامت میں حشر کے میدان میں کورٹ کی طرح سے امیجن کرے اور اس کی اگزامپل دے, اب جج صاحب کیا کرتے, اس کی بھی سنتے, لگ رہا ہے یہ صحیح بول رہا, اس کی بھی سنتے یہ صحیح بول رہا, سوچتے کیا کروں, تھوڑا ٹائم دو مجھ کو, جاتے گھوم پھر کے چائے پی کے آتے بولتے تو مجرم میں ڈال دو اس کو جیل میں, جلدی بھی جانا ہے میرے کو, ٹائم ہو رہا ہے بہت, بیوی گھر پہ انتظار کر رہی فلم دیکھنے جانا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے. تو اب آپ اس جج اور وکیل اور اس عدالت کو آپ قیامت میں جج اور وکیل اور عدالت کا معاملہ بنائیں, تو یہ غلط بات ثابت کی کہ دیکھو وکیل چاہیے نا اپنا کیس لڑنے کے لیے, بابا چاہیے اپنے کو, ورنہ کیس ہار جائیں گے. تو ایک آدمی مثال سے دین کی کوئی بات ثابت کر سکتا ہے, نہیں. ہاں ثابت شدہ بات کو واضح کر سکتا ہے. تو ایک بات یاد رکھیں کہ مثال سے کچھ ثابت ہوتا ہے, نہیں. ہاں قرآن و سنت کی مثال ہو تو خود سے پہلے سے ثابت ہے, وہ تو قرآن سنت ہے, وہ تو ثابت ہے. لیکن جو قرآن و سنت میں نہیں ہے, آپ اپنی عقل سے مثال بیان کریں اور کہیں دیکھو مثال ثابت ہوئی نا, اس سے مسئلہ بھی ثابت ہوا, تو نہیں ہوتا ہے. سمجھ میں آئی بات, پہلا مسئلہ یہ ہے. تو مثال سے ثابت بات واضح ہو سکتی ہے, لیکن کوئی بات ثابت ہو سکتی ہے, نہیں, نہیں ہو سکتی ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی کہے دیکھو ہوا ہے نا, ہوا دکھتی ہے ہم کو, نہیں, تو پھر اللہ بھی نہیں دکھتا. بعض اوقات کیا ہوتا ہے, مثال چار قدم چل سکتی ہے, آگے نہیں چل سکتی ہے. سامنے والا بول سکتا ہاں ٹھیک ہے ہوا نہیں دکھتی لیکن محسوس تو ہوتی ہے, اللہ کدھر محسوس ہو رہا. تو آپ کی مثال کیا ہو گئی, فیل ہو گئی, کیونکہ آپ نے ایک آسپیکٹ کو, ایک اس کے پہلو کو دیکھ کر مثال بیان کی, لیکن کسی اور پہلو سے آپ کی مثال خود آپ کی تردید بن سکتی ہے, وہ آپ ہی کا انکار ہو سکتی ہے, آپ کے مسئلے کو غلط ثابت کر سکتی ہے. جیسے کوئی کہہ دے کہ اوپر جانے کے لیے کیا لگتا ہے, سیڑھی, تو بغیر سیڑھی کے اوپر جا سکتے ہیں, نہیں. تو پھر ہم کو بزرگان دین بھی چاہیے, کیونکہ اوپر اللہ تک پہنچنے کے لیے بزرگان دین ہمارے لیے کیا ہے, سیڑھی کی طرح ہے. ابھی مثال بیان کیا, اب کوئی آدمی سوچا 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 اس کو لگا ہاں اس میں ایک لوپ ہول ہے, ایک پرابلم ہے اس میں, ٹھیک ہے. اب سیڑھی کے اوپر چل کے اوپر چلے گئے تو ہم تو اوپر چلے گئے اور نیچے کون رہا, تو یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں بزرگان دین نیچے ہیں اور اوپر ہیں؟ تو بولے ہاں نا یار میں تو سوچا ہی نہیں کبھی, یعنی بزرگان دین نیچے ہیں, ان پہ پاؤں دے کے آدمی اوپر جا رہا ہے, یعنی وہ کیا ہے. تو ایک آدمی جو ہے, یعنی بعض اوقات ایک مثال دیتا ہے, لیکن وہ مثال کیا ہوتی ہے, تھوڑی دور جا کے پنکچر ہو جاتی ہے. تو ایسی مثال سے کوئی چیز ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے. قرآن و سنت ہمارے لیے کیا ہے, دلیل ہے. ہاں, مثال قرآن و سنت کی بات کو واضح کرنے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے, مثال استعمال کی جا سکتی ہے. تو یہ پہلی بات ہوئی. نمبر دو, اللہ کے بارے میں تو مثال بیان کرنا ہی غلط ہے. اپنی طرف سے ہم مثال اللہ کے بارے میں دیں تو یہ خود ایک جرم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء, اللہ کے مثل کچھ بھی نہیں. اس لیے اللہ کو کسی اور کی طرح سمجھنا یہ غلط ہے. اسی طرح سے اللہ نے قرآن میں کہا ہے, فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ کے لیے مثال نہ گھڑو, اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یعنی اپنے دل سے کچھ بھی مثال بیان کر کے اللہ کا کانسیپٹ مت سمجھاؤ. اللہ جانتا ہے, تم نہیں جانتے. ہاں, اللہ کے بارے میں کہا جا سکتا ہے اللہ بادشاہ ہے یا مالک ہے. تو قرآن میں اللہ کے بارے میں بادشاہ اور مالک ہونا آیا ہے. اسی طرح سے حدیثوں میں مثالیں آئی ہیں, لیکن وہ مثالیں ایسی نہیں ہیں کہ دنیا کا جیسے مالک ہوتا ہے ویسا اللہ بھی ہے, نعوذ باللہ. وہ ایک بات سمجھانے کے لیے آئی ہے کہ مالک اور غلام کا ریلیشن کیا ہوتا ہے. غلام کو مالک کی ماننی پڑتی ہے, وہ کوشچن نہیں کرتا ہے اس کو اور نہ کر سکتا ہے. اسی طرح سے ایک بندہ اللہ کے فیصلے کو کوشچن نہیں کر سکتا ہے, وہ مالک ہے, جو چاہے کرے. تو یہاں تک تو ٹھیک ہے, لیکن اس کے آگے ہر اعتبار سے مالک کے اوپر فٹ کر سکتا ہے اس کو نہیں کر سکتا ہے. وہ دنیا کے مالک کی طرح نہیں ہے, وہ دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں ہے. وہ بادشاہ ہے لیکن دنیا کے بادشاہ کی طرح نہیں ہے. وہ مالک ہے لیکن دنیا کے مالک کی طرح نہیں ہے. وہ جج ہے, فیصلہ کرنے والا ہے, لیکن دنیا کے جج کی طرح نہیں ہے کہ اس کو ایکچوئل کیس معلوم نہیں ہوتا ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ معلوم ہے. دنیا کا مالک ظلم بھی کرتا ہے. کیا اللہ تعالیٰ ظلم کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے. دنیا کے بادشاہ کو دوسروں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے اپنی حکومت چلانے میں. اس کے دشمن بھی ہوتے ہیں جو اس کے لیے خطرہ ہوتے ہیں. اللہ کے لیے کوئی خطرہ ہے؟ اللہ کے لیے کوئی خطرہ نہیں. تو ایک آدمی جو ہے اللہ کے لیے اپنی عقل سے مثالیں بیان کرنے لگے تو بہت ممکن ہے کہ وہ اللہ کی شان میں تعظیم کی بجائے گستاخی کرنے والا ہو سکتا ہے. یہ دو بنیادی باتیں آپ یاد رکھیں. کسی مستقل درس میں ہم مثال کا اسلام میں مقام اس بارے میں کبھی دیکھیں گے انشاءاللہ. اب ہم آتے ہیں ان روایات کی طرف جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں بیان کی ہیں. سب سے پہلی مثال شرک کرنے والے کے بارے میں, شرک اور توحید کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں. دیکھیں کیا مثال ہے. آپ فرماتے ہیں, ان اللہ عز وجل امرنی بخمس کلمات ان اعمل بهن. اللہ عز وجل نے پانچ باتوں کا مجھ کو حکم دیا ہے کہ میں ان پانچ باتوں پر عمل کروں. وآمرکم ان تعملوا بهن, اور میں تمہیں بھی حکم دوں کہ تم ان پر عمل کرو. اولہن ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا. سب سے پہلا حکم اللہ کا کیا ہے؟ کہ تم اللہ کی عبادت کرتے رہو اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی, کسی چیز کو بھی شریک نہ کرو. اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی اس کی عبادت میں, اس کی ذات و صفات میں شریک نہ کرو. فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ, اس کی مثال ایک آدمی کی طرح ہے. اشْتَرَى عَبْدًا مِنْ خَالِصِ مَالِهِ بِوَرِقٍ أَوْ ذَهَبٍ, کہ ایک آدمی نے اپنے خالص مال سے, سونا یا چاندی سے ایک غلام خریدا. فَجَعَلَ يَعْمَل, اس آدمی کو اس نے کام پہ لگایا, جو بھی غلام تھا وہ غلام کام کرنے لگا. وَيُؤَدِّي غَلَّتَهُ إِلَى غَيْرِ سَيِّدِهِ, لیکن جب کھیت میں اس نے اس کو کام پہ رکھا اس غلام کو, تو غلام کیا کرنے لگا؟ کھیتی کس کی؟ مالک کی, پیداوار پوری اس کی ہے. وہ غلام کس کا ہے؟ مالک کا. خریدا کس نے اس کو؟ مالک نے, پراپرٹی اس کی ہے وہ. اب غلام کیا کرنے لگا؟ جب کھیت میں کام پہ رکھا مالک نے اس کو, تو کھیتی کاٹ کاٹ کے کس کو بھیجنا شروع کر دیا؟ دوسرے کو. الا غیر سیدہ, اپنے مالک کی بجائے کسی اور ہی کو وہ کھیتی کی پیداوار بھیجنے لگا. فَأَيُّكُمْ سَرَّهُ أَن يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ. آپ نے پوچھا تم میں سے کون اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تمہیں ایسا غلام ملے جو تمہارے کھیت کی پیداوار دوسرے کو سپلائی کرنا شروع کرے, تم خرید کے لاؤ اس کو, تم مالک اس کے, کھیت کے مالک تم, پیداوار کے مالک تم, وہ کام کر رہا تمہارے کھیت میں لیکن پیداوار کس کو دے رہا ہے؟ دوسرے کو دے رہا ہے. تو کون پسند کرے گا ایسا غلام؟ وَأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ خَلَقَكُمْ وَرَزَقَكُمْ. اب دیکھو اللہ تمہارا رب ہے, اللہ نے تم کو پیدا کیا, اللہ تعالیٰ نے تم کو رزق دیا. فَاعْبُدُوا, تو تم اسی کی عبادت کرو. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, تم اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. اس کو امام احمد, ترمذی, نسائی, ابن حبان, حاکم اور دوسروں نے روایت کیا, اور یہ صحیح روایت ہے. شیخ الالبانی نے اس کو سیر جامع صغیر میں صحیح کہا ہے. اس روایت میں آپ نے انسان کے اپنے دل کو اس پر جج بنایا اور ایک ادنا سے اعلی کی طرف غور کرنے کی تلقین کی ہے. تم ادنا میں سوچو ایسا صحیح ہے کیا, تو اعلی کے لیے کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ جیسے یہاں پر کہا گیا کہ دیکھو تم, جبکہ تم بھی کیسے ہو, انسان ہو, عام ہو, تمہیں کمیاں ہیں, تمہارا کوئی غلام ہے تم خرید کے لائے اور اس کو کام تم نے دیا, تمہاری چیز جو تم کو ملنا چاہیے, اگر وہ غلام تمہارا تمہاری چیز کسی اور کو دینے لگے تو تم پسند کرو گے اس کو؟ نہیں. بتاؤ تمہاری چیز بھی تمہاری کھیتی اس کی ہے, زمین سے کس نے اگایا؟ اس نے اگایا زمین سے, اللہ نے اگایا, بویا اس نے, لیکن اگایا کس نے؟ اللہ نے اگایا. تو یہ جو آدمی ہے, ایک عام آدمی, کھیتی بھی اگزیکٹلی اس کی پراپرٹی نہیں, کیونکہ وہ خود کس کی پراپرٹی ہے؟ وہ اللہ کی ہے. زمین سے فائدہ اٹھا رہا, بارش سے فائدہ اٹھا رہا, سب کچھ فائدہ اٹھا کے پھر بھی وہ یہ پسند نہیں کرتا ہے کہ میری کھیتی, میری پیداوار میرے سوا کسی اور کو دی جائے, جو کہ نہ اس کھیتی کا خالق ہے, نہ اس زمین کا خالق ہے, نہ اس غلام کا خالق ہے, نہ اس آسمان کا خالق ہے, نہ بادلوں کا, نہ بارش کا, نہ ہوا کا, نہ اس بیج کا, کسی کا بھی خالق وہ نہیں ہے. لیکن پھر بھی میرا مال میرے گوڈاؤن میں آنا چاہیے, کسی اور کے نہیں, اور تو دیا کیسا دوسرے کو, کتنا غصہ ہوگا. اب بتائیے, ایک آدمی اپنے غلام کے بارے میں پسند نہیں کرتا ہے, اللہ تعالیٰ جس نے اس کو پیدا کیا, آسمان کو پیدا کیا, زمین کو پیدا کیا, اس کو جو کچھ رزق چاہیے تھا سب کچھ دیا اس نے, اب پھر یہ سجدے اللہ کی بجائے دوسرے کو کرنے لگے, اب یہ قربانی اللہ کے سوا دوسرے کے نام کی کرنے لگے, اب یہ معبود اللہ کے سوا دوسرے کو ماننے لگے, جو اللہ کا تھا وہ اللہ کی بجائے کسی اور کو دینے لگے, اللہ تعالیٰ کیسے خوش ہو سکتا ہے؟ ایک گھٹیا بندہ, ایک گھٹیا انسان جو کمزور ہے, چھوٹا ہے, لمیٹڈ پراپرٹی اس کی ہے, وہ بھی پسند نہیں کرتا ہے, وہ اللہ جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے, وہ کیسے پسند کرے گا کہ شکر اور عبادات اس کے سوا کسی اور کو بندہ دے؟ تو اس آسان مثال سے آپ نے سمجھایا, انسان سے یہ سوچنے کے لیے مجبور کیا, تو پسند نہیں کرتا اللہ کیسا پسند کرے گا؟ تو یہ کیا ہے, تو گھٹیا, تجھ کو نہیں چلتا اللہ کو کیسا چلے گا؟ تو ادنا سے اعلیٰ کے بارے میں سوچنا, کیونکہ اللہ کے لیے کیا ہے, وللہ المثل الاعلی, اللہ کے لیے بہتر مثال ہے, اللہ کے لیے بہتر معاملہ ہے. بندہ گھٹیا ہے تو اللہ کے لیے اور اعلیٰ ہے, جب گھٹیا بندہ پسند نہیں کرتا تو اللہ کیسے پسند کرے گا؟ تو یہ توحید کی اور شرک کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اس سلسلے میں امام احمد بن حنبل کی ایک بات قابل غور ہے کہ بعض لوگوں نے اللہ کے بارے میں کہ بکل شیء محیط, اللہ کے بارے میں قرآن میں آیا ہے, اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں, تو بعض لوگوں نے اس سے دلیل لی کہ اللہ ہر جگہ ہے کیونکہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. امام احمد نے کہا نہیں, کہ اللہ کے بارے میں قرآن میں خود ہے احاطہ بکل شیئن علما، اللہ نے ہر چیز کا اپنے علم سے احاطہ کیا ہے. تو اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے لیکن کیسے؟ اپنے علم سے، قرآن ہی میں. اس سلسلے میں امام احمد نے کہا کہ تم اپنے اوپر غور کرو، ایک آدمی ہے، گھٹیا آدمی، معمولی آدمی ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کا علم کے اعتبار سے احاطہ کرنے کے لیے اس چیز کے ساتھ ہی ہو. آپ کا گھر ہے، آپ گھر کے باہر ہیں، لیکن کیا آپ کو معلوم نہیں کون سی چیز کہاں رکھی ہوئی ہے؟ آپ اپنے گھر کے ہر کونے کے بارے میں جانتے ہو کہ یہ چیز یہاں ہے، یہ چیز یہاں، یہ چیز یہاں ہے. آپ کو اس علم کے لیے لازم نہیں ہے کہ آپ اس جگہ موجود رہو. آپ گھر کے باہر رہ کے بھی گھر کے اندر ہر چیز کے بارے میں جان سکتے ہو. تو امام احمد کہتے ہیں کہ جب ایک عام معمولی بندہ یہ کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو بہت اونچا ہے. اللہ تعالیٰ عرش پر سے جان سکتا ہے کہ پوری کائنات میں کیا کدھر ہے، کون بندہ کہاں جا رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے. اللہ کو اس کے پاس آنے کی ضرورت نہیں، جانے دیکھیں کیا کر رہا ہے. کیا اللہ کو ضرورت ہے؟ اللہ کو ضرورت نہیں، اللہ عرش پر سے جانتا ہے. ایک آدمی گھر کے باہر سے جانتا ہے گھر میں کیا ہے. تو اللہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ضروری نہیں کہ اللہ اس کا محتاج نہیں ہے کہ وہاں آ کے دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے، اللہ عرش پر سے جانتا ہے. تو یہ جو ہے ادنا سے اعلیٰ کا احساس پیدا کرنا کہ جب گھٹیا میں یہ ہو سکتا ہے تو اللہ کیوں نہیں کر سکتا ہے. تو اللہ کے بارے میں یہ جو ہے یہ سلف کا طریقہ ہے. اس طرح سے امام احمد نے اپنی کتاب الرد علی الجہمیہ میں یہ بات ذکر کی ہے. بہرحال دوسری مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی نبوت اور رسالت کے سلسلے میں. آپ فرماتے ہیں انی رأیت فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا، کأن جبریل عند رأسی ومیکائیل عند رجلی، کہ جبریل میرے سرہانے ہیں سر کے پاس اور میکائیل میرے پاؤں کے پاس ہیں، دونوں فرشتے ہیں. اور آپ نے کہاں دیکھا یہ؟ فی المنام، خواب میں دیکھا. نبیوں کا خواب کیا ہوتا ہے؟ سچا ہوتا ہے. کون بولا آپ کو؟ اللہ. کہاں بولے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رؤی الانبیاء وحیٌ. ابن ابی عاصم نے السنہ میں اس کو ذکر کیا ہے. نبیوں کے خواب کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے پیغام ہوتے ہیں، میسج ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ ان جبریل عند رأسی و میکائیل عند رجلی یقول احدہما لصاحبہ، دونوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا، ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا، اضرب له مثلا، انصاف کے لیے ایک مثال بیان کرو. فرشتے بھی مثال بیان کر رہے ہیں، مثال بیان کرو ان کے لیے. فقال اسمع سمعت اذنک وعقل عقل قلبک. فرشتے نے کیا کہا؟ سنیے اپنے کانوں سے اور اس کو یاد رکھیے اپنے دل کی عقل سے. انما مثلك ومثل امتك كمثل ملك اتخذ دارا، آپ کی مثال اے نبی اور آپ کی امت کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بادشاہ نے ایک گھر بنایا. ثم بنا فيها بيتا، یعنی ایک علاقہ اس نے لیا، ایک بستی لی اس نے، اور ثم بنا فيها بيتا، اس میں ایک کمرہ بنایا ہے، اس میں گھر بنایا ہے. ثم جعل فيها مائدة، پھر اس گھر میں کھانے کا انتظام کیا، ایک بڑا محل یا بڑی عمارت بنائی، اس میں گھر بنایا، اس کے اندر کیا بنایا؟ کھانا بنایا، کھانے کا انتظام کیا، دسترخوان بچھایا، کھانے وغیرہ اس میں سب ہیں. ثم بعث رسولا يدعو الناس الى طعامه، پھر ایک آدمی پیغام کے ساتھ بھیجا، میسنجر اپنا بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو کھانے کے لیے بلا لاؤ، دعوت ہے ان کی، جاؤ بلا گلا ان کو. فمنهم من اجاب الرسول ومنهم من تركه، تو اب لوگوں میں دو قسم کے لوگ ہو گئے، کسی نے اس بھیجے ہوئے پیغام بر کی بات تسلیم کی اور کسی نے اس کی بات کو نہیں مانا، اس کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا. یعنی کوئی آیا اور کوئی دعوت کے لیے نہیں آیا. اب دیکھیں مثال کیا ہے. فاللہ هو الملک, وہ بادشاہ کون ہے؟ فرشتے نے کہا وہ بادشاہ کون ہے؟ وہ بادشاہ اللہ ہے. اور والدار الاسلام, اور وہ جو بڑا دار ہے یا دروازہ ہے یا گھر ہے یا عمارت ہے وہ کیا ہے؟ وہ اسلام ہے. والبیت الجنہ, اور وہ گھر کیا ہے؟ وہ گھر جنت ہے. وانت یا محمد رسول, اور اے محمد آپ وہ پیغام لے کر جانے والے ہو جو بادشاہ کے بھیجے ہوئے ہیں, لوگوں کو دعوت کے لیے بلاؤ گھر میں. فمن اجابک دخل الاسلام, تو جس نے آپ کی دعوت قبول کی وہ اسلام میں داخل ہوا. ومن دخل الاسلام دخل الجنہ, اور جو اسلام میں داخل ہوا وہ جنت میں بھی داخل ہوا. ومن دخل الجنت اکل ما فیہا, اور جو جنت میں داخل ہوا اس میں جو بھی کھانا پینا ہے اس نے اس کو کھایا. یعنی ایک بادشاہ ہے, اس نے گھر بنایا, اور یہاں پر دار سے زیادہ مناسب لفظ یہی ہے کہ یہاں پر دروازہ لیا جائے کہ بادشاہ نے گھر بنایا, گھر میں دروازہ ہے. اب ایک اپنے بندے کو, غلام کو بھیجا, اس نے جاؤ لوگوں کو بلاؤ, بولو بادشاہ نے کھانے کو بلایا تم کو, بادشاہ کے یہاں دسترخوان بچھا ہے, شاہی دسترخوان پر آؤ بادشاہ کی دعوت سے. اب وہ بندہ گیا, غلام گیا, پیغام لے کر رسول گیا, اور لوگوں کو کہا بادشاہ نے آپ کو بلایا آؤ کھانے کے لیے. بولے یہ بادشاہ تھوڑی ہے, یہ تو عام انسان ہے, یہ تو بندہ ہے, اس کی بات کون مانے گا, ہم تیری بات نہیں مانتے. تو اس بندے کو دیکھ کر لوگوں نے کیا کیا؟ انکار کر دیا, اور وہ دعوت میں نہیں آئے. لیکن کچھ لوگ انہوں نے دیکھا کہ بھیجنے والا کون ہے, آیا تو بندہ ہے لیکن بھیجنے والا کون ہے؟ بھیجنے والا بادشاہ ہے. تو اس کی بات ماننا بادشاہ کی بات ماننا ہے, اس کی بات نہیں ماننا بادشاہ کی بات نہیں ماننا ہے. انہوں نے مانی بات, جنہوں نے مانی وہ آئے اور دروازے سے داخل ہوئے اندر. جب دروازے سے پار ہوئے تو پہنچے کدھر؟ شاہی محل میں. اور جب اندر پہنچے تو اندر کیا انتظام ہے؟ دعوت. تو جو جنہوں نے رسول کی مانی وہ دروازے میں آئے, دروازے سے داخل ہوئے. جو دروازے سے داخل ہوئے وہ گھر میں آئے, جو گھر میں آئے ان کو دعوت بھی ملی ہے. کتنی اچھی مثال ہے. تو بھیجنے والا اللہ, جانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور ساری انسانیت وہ لوگ ہیں جن کے پاس آپ بھیجے گئے ہیں. اب جو آپ کی بات مانے گا وہ اسلام میں آئے گا, دروازے سے داخل ہوگا. اسلام میں داخل ہوا تو گویا کہ دروازے سے پار نکل گیا, انٹری ملی, پاس مل گیا جنت کا. اور جو اندر آیا وہ جنت میں آیا, اسلام میں آیا تو کہاں آیا؟ جنت کا راستہ کھل گیا اس کے لیے. اور جو جنت میں آیا اس کو کیا ملے گی؟ بادشاہ کی دعوت ملے گی. اور جو نہیں آیا ہو, وہ نہ داخل ہو سکتا ہے نہ اس کو دعوت مل سکتی. تو اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا, اور اسی کے قریب بخاری میں بھی روایت موجود ہے. اس سے آپ نے بتایا کہ جو رسول کی مانے اس نے اللہ کی مانی, جس نے رسول کی نہیں مانی اس نے اللہ کی نہیں مانی, اور جس نے رسول کی نہیں مانی وہ شاہی دعوت سے محروم ہو جائے گا, وہ جنت سے محروم ہو جائے گا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے بادشاہ کی نہیں, ہم نے تو بادشاہ کی ایک عام انسان کی نہیں مانی, ہم نے خالق کی نہیں مانی, اسے تھوڑی ہے ہم نے مخلوق کی نہیں مانی. سوال یہاں پر یہ ہے کہ اس کو بھیجنے والا کون ہے؟ بھیجنے والا اللہ ہے. تو جو رسول کی مانے اس نے اللہ کی مانی, جس نے رسول کی نہیں مانی اس نے اللہ کی نہیں مانی. اس مثال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہم کو سمجھائی. نمبر تین, دنیا اور آخرت کی مثال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں مستورد رضی اللہ عنہ, کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم فلينظر بما ترجع. اللہ کی قسم دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ایک آدمی اپنی یہ انگلی, اور راوی کہتے ہیں وَأَشَارَ يَحْيَا بِالسَّبَّابَ, اس کو سبابہ بولتے ہیں جس سے اتحیات میں انگلی اٹھا کے ہم اشارہ کرتے ہیں. تو راوی نے یہ انگلی اٹھا کے بتائی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی انگلی بتائی؟ یہ. آپ نے کہا دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے آدمی یہ انگلی سمندر میں ڈبوئے اور باہر نکالے تو اس پہ کتنا پانی آئے گا؟ کہا بس جتنا پانی انگلی پر آئے گا, یہ دنیا ہے اور وہ جو سمندر ہے وہ آخرت ہے. دونوں کی مثال زندگی کے طول کے اعتبار سے یا نعمتوں کے کوانٹٹی اور کوالٹی کے فرق کے اعتبار سے ایسا ہے کہ وہ سمندر ہے, یہ تو ایسا کہ تو کچھ قطرہ بھی نہیں ٹپک رہا ہے, انگلی کوئی چپکا ہوا ہے, کیا انگلی لے گی اور کیا دے گی. تو دنیا کی مثال اتنی کم تر کی ہے کوالٹی کے اعتبار سے بھی اور کوانٹٹی کے اعتبار سے بھی, کمیت کے اعتبار سے بھی اور کیفیت کے اعتبار سے بھی, کہ دنیا ادنا ہے, گھٹیا ہے, لیکن آخرت کیا ہے؟ دنیا کے مقابلے میں اعلیٰ ترین ہے, اتنا زیادہ آخرت میں ہے. آپ بتائیے اتنا مجنون پاگل ہو جاتا آدمی دنیا میں کتنا ہے, ٹھیک ہے, دنیا میں اس کو کتنا ملا اسی میں پاگل ہے, اسی میں دیوانہ ہو رہا ہو, یعنی اتنی دنیا تھوڑا, تھوڑے میں اس کے پاس تھوڑا, اس میں سے بھی کتنے کو لینا دینا ہے اور جو بچا اس میں کتنا دیوانہ ہے کہ نہیں. اور بعض اوقات تو دوسرے کا دیکھ کے دیوانہ ہوتا ہے, بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ بولتے نا, کہاوت ہے کہ دوسرے کی چیز میں یہ پاگل ہو رہا ہے, اس کو خوشی ہو رہی دوسرے کی شادی ہو رہی تھی تو دوسروں کو دیکھ کے خوش ہو جاتا, للچا جاتا ایک دم, اس کو مزہ آتا دوسروں کو دیکھ کے, جو نہیں ہے اس کے پاس اسی میں مگن ہی ہے. تو دنیا اتنی چھوٹی, اس میں اس کو ملا چھوٹا, اس میں لے دے کے بچاؤ کتنا تھوڑا, اس میں آدمی اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے. اور آخرت پوری دنیا کے مقابلے میں سمندر کی طرح ہے, اور سمندر کے مقابلے میں دنیا قطرے کی طرح ہے. کیا کیا نہیں ہوگا آخرت میں, سوچ کے آدمی کو کتنا اچھا لگتا ہے کہ اس کے مقابلے میں وہ سمندر ہے, اتنا ہی بول دینا کافی ہے. جیسے ایک بادشاہ ہے دنیا میں, اس کو کوئی بول دے کہ تیری پوری بادشاہی تیرے پاس جو بھی ہے, ٹھاٹ باٹ, سواریاں, زیور, زیب و زینت, محل, کھانے پینے, غلام, خادم, سب یہ قطرہ ہے, ہمارے پاس سمندر ہے. وہ بولے گا تمہارے پاس کیا ہوگا بھی, مطلب اس سے سمجھ سکتے ہیں وہ کیا ہے, کیونکہ معلوم سے معدوم کو سمجھ سکتے ہیں, موجود سے موعود کو سمجھ سکتے ہیں. یاد رکھیے اس کو, موجود کو اعلیٰ موجود جو ہمارے لیول کے حساب سے اعلیٰ ہے, بھائی ہم تو ہمارے حساب سے تو بہت بھاری ہو گئے نا, ٹھیک ہے, جس کو ہم بھاری سمجھیں اس کو بولیں یہ اس کے حساب سے بہت گھٹیا ہے, تو بولے یہ جب گھٹیا تو وہ کیسا ہوگا. تو آپ نے ایک آسان مثال سے سمجھا, یہ قطرہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے, وہ ایک دم سمندر ہے اتنا ہے. تو آپ بتائیے کہ آخرت میں کیا کچھ نہیں ہوگا, تو اس کے لیے کیسا دوڑنا چاہیے, اس کے لیے جوتیاں چپل چھوڑ کے بھاگ رہا لینے کے لیے, تو آپ بتائیے اس کے لیے کیسا دوڑنا چاہیے. اگر کسی بھیڑ میں جمعہ کے بعد مسجد کے باہر کوئی مالدار آدمی کھڑا ہو جائے اور وہ 1000 روپے کے نوٹ کا 100-100 کا بنڈل لوگوں کو دینا چاہے, آپ بتائیے جمعہ کے بعد میں کیا ہو جائے گا, آپ بتائیے, خون خرابہ ہو جائے گا. اور وہ آدمی کہے یہ جو میں دے رہا ہوں گھٹیا ہے, وہاں میرا بھائی کھڑا ہے, میں 100 کے بنڈل دے رہا ہوں, یہ بنڈل ہیں, وہ جو دے رہا ہے وہ ڈبے دے رہا, پیٹی, وہ پیٹی پیٹی دے رہا ہے, وہ تو پبلک کیا کرے گی بتائیے, بولیں ہم کو نہیں چاہیے ہم کو یہ دو, کیا بولیں گے پاگل آدمی ہے, واقعی سچ بول رہا ہوں, قسم کھا کے بول رہا ہوں, وہاں ہے اور دکھ رہا بھی ہو اگر آدمی تو کوئی رکے گا وہاں پہ؟ پھر وہاں سے اٹھ کے سب کیا کریں گے, بھاگیں گے اس طرف. تو دنیا میں آدمی کیسا بھاگتا ہے, زیادہ سمجھ میں آتا ہے آخرت کا, زیادہ سمجھ میں آتا نہیں آتا. حالانکہ دنیا کے مقابلے میں بولنے والا کیا آخرت میں زیادہ ہے؟ کون ہے؟ یہ اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے. یہ امتحان ہے ہمارے ایمان کا. ایمان رکھتے نا تم، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مانتے اللہ سچا، رسول سچا، کبھی جھوٹ نہیں. ہاں نہیں، بالکل جھوٹ نہیں، تم مانتے نا سچا ہے، ٹھیک ہے، پھر دیکھو رسول یہ بتا رہا، آپ دیکھیں گے تم کیسا مانتے ہیں. تو ہر آدمی کے لیے اس کا اپنا ایمان، وہ خود دیکھے کہ واقعی وہ کتنا یقین رکھتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات پر. تو یہ کوئی آدمی نعوذ باللہ اللہ کو جھوٹا بول دے، رسول کو جھوٹا بول دے، تو لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. لیکن کتنا اس کا اپنا یقین ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات پر، یہ خود اپنا جائزہ لے کے دیکھ سکتا ہے اس کا اپنا کیا معاملہ ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے. چوتھی مثال علم نبوی کی اور اس علم کے ساتھ سلوک کرنے والوں کی مثال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مثل ما بعثنی اللہ به من الہدى والعلم کمثل الغیث الکثیر اصاب ارضا. جس ہدایت اور علم کے ساتھ اللہ نے مجھ کو دنیا میں بھیجا ہے، دنیا میں اللہ نے جس علم و ہدایت کے ساتھ مجھ کو بھیجا ہے، اس کی مثال ایک بہت ہی دھواں دھار موسلا دھار بارش کی طرح ہے جو کسی زمین پر پڑتی ہے. فکان منہا نقیت قبلت الماء. تو اب بارش جس زمین پر ہوئی، الگ الگ زمینوں پر بارش ہوتی ہے، بستی میں علاقوں میں زمینیں الگ الگ ہوتی ہیں، تو جس زمین پر بارش برسی اس میں سے زمین کا ایک حصہ بڑا زرخیز تھا، نقیہ بہت عمدہ زرخیز، قابلت الماء، اس حصے نے زمین کے پانی کو جذب کر لیا. فانبتت الکلاء والعشب الکثیر. تو اس زمین سے بہت ہی اچھی فصل نکلی اور گھاس پھوس بھی بنی، جانوروں کے لیے چارہ بھی بنا، لوگوں کے لیے فصل اور جانوروں کے لیے چارہ دونوں اس میں سے اگا، گھاس وغیرہ سب اگا. وکانت منہا اجادب امسکت الماء. کچھ حصہ زمین کا ایسا بھی تھا اس علاقے میں کہ جو اجادب، یعنی کیسا تھا، کونکیو جس کو آپ کہیں گے، کہ محدب جس کو عربی میں کہا جاتا ہے، کہ ایسا حصہ تھا جیسے سوسر ہوتی ہے، چائے پیتے ہیں آپ، اگر فلیٹ ہو تو کانچ کی طرح پی سکتے نہیں، لیکن کیسی ہے وہ، گھڑے کی طرح سے حصہ، تو اس میں آپ کچھ ڈال سکتے ہو، تھوڑی دیر رک سکتا ہے، زیادہ آپ اس کو ٹلٹ نہیں کر سکتے، زیادہ آپ اس کو جھکا نہیں سکتے. اس کو کیا کہتے ہیں، اس طرح سے کوئی زمین تھی ڈھلا، یعنی دونوں طرف سے جس میں پانی ٹھہر سکتا ہے، تو اس میں کچھ حصہ ایسا تھا، امسکت الماء، اس نے پانی کو روک لیا، جو پانی برسا اس میں پانی رک گیا، بہ کے نکل نہیں گیا، سڑک کی طرح نہیں تھی وہ، گڑے کی طرح تھی. فنفع اللہ بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. اللہ تعالی نے اس رکے ہوئے پانی کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ دیا. فشربوا، لوگوں نے وہ پانی پیا. وسقوا، اپنے جانوروں کو پلایا. وزرعوا، اپنی فصلوں کے لیے وہ پانی لے گئے. تین فائدے ہوئے، پیا، پلایا، فصل کے لیے سپلائی کیا. وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى. وہ پانی بارش کا ایک تیسری زمین پر بھی پڑا. اِنَّمَا هِيَ قِعَان. وہ زمین کیسی تھی، ایک دم فلیٹ اور ڈھلان، جیسے ایک دم ایسی فلیٹ سیدھی زمین تھی، وہ روک نہیں سکتی تھی اور ڈھلان زمین تھی. لا تمسک ماء ولا تنبت کلا. وہ ایسی یعنی صاف تھی کہ وہ پانی کو روک بھی نہیں سکتی تھی، اور وہ ایسی سخت تھی کہ پانی کو جذب بھی نہیں کر سکتی تھی. دونوں زمینیں پچھلی تھیں، دونوں بھی کام یہ نہیں کر سکتی. پہلی زمین تھی جس نے پانی کو جذب کیا اور فصل دی، یہ سخت تھی، پانی کو جذب نہیں کر سکی. دوسری زمین ایسی تھی برتن کی طرح کہ پانی اس میں رکا، اگا نہیں اس میں سے کچھ، لیکن دوسروں کے کام تو آیا، اس نے روک کے رکھا امپورٹنٹ چیز کو، کام کی چیز سنبھال کے رکھا اس نے، اس زمین نے. لیکن یہ زمین ویسی بھی نہیں تھی، یہ کیسی تھی، ایک دم فلیٹ ڈھلان سخت، نہ اس نے پانی کو جذب کیا، نہ پانی کو دوسروں کے لیے روک کر رکھا، پانی اس پر بہا اور بہ کر نکل گیا گویا کہ کبھی اس پر برسا ہی نہیں تھا. پانی برسا لیکن کیا ہو گیا, نکل گیا. لا تم سکو ما ان ولا تم بھی تکل ان, نہ پانی کو اس نے روکا نہ کچھ اگایا. فذلک مثل من فقها فی دین اللہ, اب سنو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں, اب یہ مثال ہے اس انسان کی جس نے دین میں گہری سمجھ اختیار کی. ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم, تو اللہ تعالی نے جو علم میرے ذریعے دیا, جس علم کے ذریعے ساتھ مجھ کو بھیجا, اس علم کے ذریعے سے اس کو فائدہ ہوا, اس نے سیکھا بھی, اس نے علم حاصل بھی کیا اور دوسروں کو بھی سکھایا. وَمَثَلُ مَن لَّمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا, اور یہ مثال ہے, اس میں مثال ہے اس آدمی کی بھی کہ جو اس علم کی طرف سر اٹھا کے دیکھے ہی نہیں, اور وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ, اور جس نے اس ہدایت کو قبول نہیں کیا جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا تھا. ابن حجر نے اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو سمجھایا ہے, یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے, بہت عمدہ حدیث ہے. چار طبقے اس میں بیان کیے گئے ہیں, ابن قیم نے اس کو ذکر کیا ہے. اگر ممکن ہوتا تو میں علماء کی جو شرح اس پہ بتاتا, لیکن اتنا وقت نہیں, میں اختصاراً ذکر کر رہا ہوں. زمینیں کون کون سی ہیں؟ نمبر ایک دم زرخیز, پانی لیا اناج دیا کھاؤ پیو, اس نے پروسیس کیا اس پانی کو. پانی زمین میں جاتا کیا ہوتا ہے؟ پروسیس ہوتا ہے اندر سے, اور ایک بیج فصل بن کے نکلتا ہے, ایک بیج کے کئی بیج ملٹی پلائی, کھاؤ غذا لوگوں کے لیے. یہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن و سنت کا علم حاصل کرتے ہیں اور اس میں خوب غور و فکر کرتے ہیں, پروسیس کرتے ہیں, اور لوگوں کو اس علم کے ذریعے سے ان کی زندگی کے مسائل کا حل دیتے ہیں. کھاؤ, وہ اس علم کو کیا کرتے ہیں؟ ملٹی پلائی کرتے ہیں, نئے نئے مسائل کا حل اس علم میں چھپا ہوا ہے, جیسے بیج میں فصل چھپی ہوئی ہے. ان کے دل کی زمین میں جب وہ بیج جاتا ہے, وہ پانی جاتا ہے, تو کیا ہوتا ہے؟ ایک پروسیس ہوتا ہے غور و فکر کا, تدبر تفکر. اس غور و فکر کے ذریعے سے جب ان کی زبان سے کلام نکلتا ہے, ان کے قلم سے علم نکلتا ہے, کچھ لکھتے ہیں, تو پھر پڑھنے والوں کے لیے ایک بہت ہی ایسی باتیں سامنے آتی ہیں جو وہ سوچ نہیں سکتے تھے. اس پانی کا وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے اس کو پروسیس کر کے فصل دی ان کو. یہ اس امت کے فقہا اور مجتہدین ہیں, یہ گہرا علم رکھنے والے لوگ ہیں جو ایک حدیث سے کئی کئی مثال نکال سکتے ہیں, جیسے ایک بیج سے کئی بیج نکلتے ہیں فصل میں. یہ مثال کس کی ہوئی؟ بہت ہائیلی انٹلیکچوئل علماء, بہت گہرا علم رکھنے والے قرآن و سنت کا, جو بہت باتیں نکال سکتے ہیں, ایک ایک حدیث سے کئی کئی مسئلے نکال سکتے ہیں. امام شافعی نے ایک حدیث سے 70 مسائل نکالے, اور ایک مسئلہ ڈھونڈنے کے لیے 300 بار قرآن پڑھا. اب دیکھیے, یہ ایک مثال بیان کیا میں, اب دوسرے علماء بتاؤں گا تو اور بھی ہیں. تو جنہوں نے اپنی زندگی ڈیڈیکیٹ کر دی, جن کو ایک مسئلہ نہیں ملتا تھا تو ان کو سکون نہیں ملتا تھا, وہ ڈھونڈتے تھے, غور کرتے, اللہ کی طرف سے ان کو توفیق ملتی تھی, ذہن میں بات آتی تھی, کیونکہ جو تلاش کرتا ہے اللہ اس کو دیتا ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَاب, جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, متوجہ ہوتا ہے, لپکتا ہے, اللہ اس کو ضرور ہدایت دیتا ہے. تو ان کو ایسا علم اللہ نے دیا جو لفظی نہیں ہے, جو غور و فکر کے ذریعے سے انسان کو اللہ کی طرف سے ملتا ہے, توفیق جس کو آپ کہیں, گہری سمجھ. مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ, اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے. امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد, اور بھی دوسرے بڑے بڑے علماء, امام البخاری اور حسن بصری, اوزاعی اور بہت سارے, سفیان الثوری, سفیان ابن عیینہ, کئی عبداللہ ابن مبارک, اسحاق ابن راہوی, یہ سارے علماء ہیں, اور بھی کئی علماء ہیں کہ جو ایک ایک حدیث سے بہت بڑی بات نکال سکتے ہیں. تو یہ پہلا طبقہ ہے جس سے امت کو فائدہ ہوتا ہے, جو جذب کر کے دیتا ہے. دوسرا طبقہ बोलता हमको समझ रहा तो नहीं लेकिन हम उसको सप्लाई बराबर करेंगे, वो उससे फसल नहीं निकाल सकते हैं। हदीस सुनी उन्होंने, समझ रही तो नहीं ठीक से, मोटा मोटा समझ रहे लेकिन ज्यादा डीप में नहीं जा सकते, सलाहियत नहीं है, इतनी गहरी समझ नहीं है। उन्होंने क्या किया, पानी संभाल के रखा, वो हदीस वो बात दीन की संभाल के जू का तू महफूज रखी ताकि जो लोग उससे फायदा उठाना चाहें वो आके उसको ले जाएं। उन्होंने इल्म को महफूज रखा। ये कौन लोग हैं, ये हुफाज हैं जो इल्म के महफूज रखने वाले हैं। उन्होंने पानी को महफूज रखा, वो फसल नहीं दे सके, प्रोसेस नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने पानी में कुछ मिलने दिया नहीं, पानी को बह के निकल देने दिया नहीं, उन्होंने इल्म को जाया नहीं किया, सुनी अनसुनी भूल के खत्म कर दिया नहीं, उन्होंने महफूज रखा उसको। फिर किसी ऐसे के पास वो इल्म चला गया जो वाकई उसको गहरी गहरी समझ उसको थी, उसने उस इल्म से कई बातें निकाली। अगर ये महफूज नहीं रखते तो उस तक पहुंचता नहीं, अगर उस तक पहुंचता नहीं तो उम्मत को फायदा होता नहीं। तो इन्होंने उसको संभालने का काम किया। तो ये कौन सा तबका है, ये हुफाज का तबका है। तो पहली जमीन कौन सी थी, जरखेज उगाने वाली, दूसरी जमीन पानी को संभाल के रखने वाली, तीसरी जमीन पानी बरसा लेकिन बरसा नहीं बरसा क्या फायदा, न पानी को उसने रोका न कुछ उगाया, ये ढलान सख्त जमीन थी। इसमें दो तबके हैं, एक तो वो कि जिसने इस इल्म की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, पढ़ो लिखो तुम बनो नवाब, हमको नहीं चाहिए, हम अपनी दुनिया में मगन हैं, हम खाने पीने में मगन हैं, हमको इससे कोई मतलब नहीं, बाबा ये इल्म उलमा का काम है अपना नहीं है। अपना काम क्या है, जानवरों की तरह खाने का पीने का, गंदगी करने का, जिंदगी गुजारने का और कब्र में जाने का, ये तरीका है। तो एक तबका वो है जो इस इल्म से फायदा नहीं उठा सकता है, जो कौन है कि जिनके सामने इल्म आया लेकिन उन्होंने इस इल्म पे ध्यान नहीं दिया, उनको नहीं चाहिए, इससे कोई लगाव नहीं उनको, इसमें बुराई है उस इंसान की जो दीनी इल्म की तरफ मुतवज्जा नहीं होता है। इब्ने हजर कहते हैं फतहुल बारी में, इसमें उस आदमी की बुराई है जो सिरे से इल्म की तरफ आता ही नहीं, अरे आओ अरे इल्म अपना अपन तो जाहिल है, तो जाहिल मरने का, बरहना पैदा हुए थे बरहना रहेंगे, कपड़े पहने ना, पैदा कैसे हुए थे, पैदा बगैर इल्म के पैदा हुए, बगैर कपड़ों के पैदा हुए, भूखे पैदा हुए, तो कपड़े पहने ना, खाना खाते ना, तो फिर इल्म के बगैर अब सब करें, अब ये क्यों खाली, पेट का डिब्बा भरे, कपड़े लेके जिस्म ढांपे, अपने जिस्म को ढांप रहे हैं, इससे बेहतर लिबास क्या है, इल्म है, जो आदमी को आखिरत में बरहना जलील होने से बचाता है। तो इल्म जरूरी है ना, तो एक तबका वो है जिसने इल्म की तरफ ध्यान नहीं दिया, दूसरा तबका इसमें वो है जो इल्म से महरूम रहेगा, इल्म उसके सामने आया लेकिन उसने उसको कबूल नहीं किया बल्कि इल्म को क्या कर दिया, रद्द कर दिया, उसका इनकार कर दिया। तो दो तबके हैं, एक तबका एराज करने वाला है, अवॉइड करने वाला है, ध्यान नहीं देता इल्म पे, हमको नहीं चाहिए, दूसरा सामने आया लेकिन बोलता हम नहीं मानते इसको। तो एराज और इनकार, ये दो लोग इसमें आते हैं जिनके सामने इल्म आता है लेकिन उनको फायदा नहीं होता है, बह के निकल जाता है। इसीलिए हदीस में दो बातें आपने बयान की, इब्ने हजर कहते हैं दो बातें इसमें है, कौन कौन लोग हैं, एक आपने फरमाया وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا, जो इस इल्म की तरफ सर उठा के देखे भी नहीं, एक वो है जो इल्म की तरफ बढ़े नहीं उसको अवॉइड कर रहा है, दो وَمَنْ لَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ, और वो आदमी जो इस हिदायत को कबूल न करे जो मुझको दिया गया है, जिसके साथ मुझको भेजा गया है। तो एक उसको ध्यान ही नहीं देता, जहालत में पड़ा हुआ है, जहालत ही की चादर ओढ़ के सोने के लिए तैयार है, दूसरा वो है कि जिसके पास आया लेकिन उसने उसको कबूल नहीं किया। तो ये तीन तबके बुनियादी तौर पर हैं, और तीसरा जो महरूम तबका है उसकी कितनी किस्में हैं, दो किस्में हैं, जो ध्यान नहीं देता और जो कबूल नहीं करता। ایک کے پاس دھیان نہیں, دوسرے کے پاس ایمان نہیں. تو یہ ایک اعراض والا اور ایک انکار والا. تو اس حدیث میں جو بخاری مسلم کی آپ دیکھیے, انسانیت کی قسموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کر دیا. یہ انسانیت کی قسمیں ہیں. علم کے اعتبار سے مختلف رول انسان ادا کرتا ہے. ہم دیکھیں ہم کون سا رول ادا کر رہے ہیں. اس بارش سے ہمارا کیا رشتہ ہے, ہم دیکھیں کیا ہم غور و فکر کر رہے ہیں اس میں, سوچتے کہ نہیں سوچتے, اکاؤنٹس کا کتنا سوچتے, دنیا کے اکاؤنٹ کا آدمی برابر سوچ رہا ہے, آخرت کے اکاؤنٹ کا سوچ رہا ہے, کتنا سوچ رہا ہے, دنیاوی علوم بچے کے علم کے بارے میں کتنا سوچ رہا ہے, دین کے بارے میں کتنا سوچ رہا ہے, اللہ اس کے رسول کی بات کے بارے میں کتنا سوچ رہا ہے. تو ایک آدمی اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ ان طبقات میں سے کس طبقے میں اس کا نمبر لگتا ہے. اللہ تعالی ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے. اور آگے آئیے پانچویں مثال, فرما برداری کے اعتبار سے مومن کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وعلیکم بالطاعۃ وان عبدا حبشیا, تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم فرما بردار بنے رہو, فرما بردار بنے رہو, اوبیڈینٹ, مان کے چلو. وان عبدا حبشیا, وان عبدا حبشیا, چاہے تم پر ایک کالے غلام کو امیر بنایا جائے. اور بعض روایتوں میں کہ کان کٹا اور اس طرح سے بدصورت قسم کا, ایک دم چھوٹے سر کا, ایک دم جس کو تم دیکھ کے بھی تم کو پسند نہیں آ رہا ہو. تو ایسا اگر حبشی, جو انسانیت میں ہمیشہ سے بےچارے برے مانے جاتے رہے, کمتر مانے جاتے رہے, اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے, انسان میں کالا گورا کا کچھ معاملہ نہیں ہے. سب سے بیسٹ معذن اللہ کی نماز کی اذان دینے والا کون تھا؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ. تو تمہارے اوپر ضروری ہے, تم پر ضروری ہے کہ تم فرما بردار بنو, اگرچہ تم پر ایک کالے غلام حبشی کو ہی امیر بنایا جائے. کیوں؟ فَإِنَّ الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الْأَنِفِ حَيْثُمَا قِيدَ انْقَادَ. آپ فرماتے ہیں اس لیے کہ مومن کی مثال ایک ایسے اونٹ کی ہوتی ہے جس کی ناک میں نکیل ڈالی ہوئی ہے. اونٹ کی ناک میں رسی ڈالی جاتی ہے, جانور کی ناک میں رسی ڈال کے اس کو لے جاتے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو اس کی ناک میں نکیل ڈالی ہوئی ہے اور اس کو رسی پکڑ کے جہاں لے جایا جاتا ہے چپ چاپ پیچھے پیچھے چلتا ہے, حالانکہ اس کا وزن, اس کی طاقت لے جانے والے سے زیادہ ہوتی ہے. لیکن مومن کیسا ہوتا ہے؟ اس اونٹ کی طرح ہوتا ہے جس کی ناک میں رسی لگی ہوئی ہے, رسی پڑی ہوئی ہے, لگام اور نکیل پڑی ہوئی ہے. وہ جہاں اس کو لے جاتا ہے, بچہ بھی اس کو لے جائے گا تو اب بتائیے بڑا لے کے جا رہا, اب اونٹ بولتا کہ یہ بڑا ہے, چلو چلو پیچھے چلو. اور اگر اس نے اپنے بیٹے کو بچے کے ہاتھ میں رسی دے دیا, لے کے جا رہا ادھر میں آ رہا ہوں, اب اونٹ سوچا ارے ایسا کیسا میرا انسلٹ ہو رہا ہے, تو یہ بچہ بولے میں نہیں آؤں گا, ایسا کرتا اونٹ نہیں کرتا. اگر وہ بچہ بھی رسی لے کے جائے گا تو کیا کرتا ہے اونٹ؟ چپ چاپ اس کے پیچھے چلتا ہے, کیونکہ اونٹ کی فطرت میں اللہ نے یہ بات ڈالی ہے, اوبیڈینس, فرما برداری, سبارڈینیشن, ماں کہتی. یہاں یہی بات کہی گئی کہ مومن کے مزاج میں ماں کہتی, فرما برداری اور جو کہا گیا ہے وہ سن کے عمل کرنا, یہ مومن کے مزاج میں ہوتا ہے. اللہ اس کے رسول کی بات اور اپنے حاکم کی بات, امیر کی بات, یہ مان کے چلنا مومن کے مزاج میں ہوتا ہے, الا یہ کہ کوئی بات کیسی ہو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہو. اس حدیث کو امام احمد, ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے اور یہ صحیح روایت ہے. مومن کے بالمقابل منافق کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. منافق کس کو کہتے ہیں؟ جو بظاہر مسلمان ہو لیکن دل میں مسلمان نہیں ہو, باہر سے مسلمان لیکن اندر مسلمان نہیں. ریپر مسلم ہے لیکن پروڈکٹ اندر کا کیا ہے؟ مسلم نہیں ہے. کیری بیگ مسلم ہے لیکن اندر کا مسلم نہیں ہے. تو دیکھنے میں مسلمان ہو لیکن قلب کی سطح پر دل میں مسلمان نہیں ہو. آپ نے فرمایا مثل المنافق কামাথালি শাতিল আইরাতি বাইনাল গানামাইন, মুনাফিক কি মিসাল এক এসি বকরি কি তরহ হ্যায় জো হেরান দো রেওয়ড়ো কে বীচ মে চল রহি হো, কনফিউজড, ইধর এক বকরিয়ো কা রেওয়ড় হ্যায় অর ইধর এক বকরিয়ো কা রেওয়ড় হ্যায়, দোনো কে বীচ মে বকরি চল রহি হ্যায় অর কেসি আইরা, কিধর যাও সমঝ মে নি আ রহা উসকো, তাঈরু ইলা হাযিহি মাররাতান ওয়া ইলা হাযিহি মাররাতান, ও কবি ইস রেওয়ড় কি তরফ চলি জাতি হ্যায় তো কবি ইস রেওয়ড় কি তরফ চলি জাতি, কবি ওয়া জা কে চরতি কবি ইয়াহ জা কে চরতি হ্যায়। মুসনাদ আহমদ কে আলফাজ হ্যায় লা তাদরি আহাযিহি তাতবা আম হাযিহি, উসকো সমঝ মে নি আ রহা হ্যায় কি ইস রেওয়ড় কে সাথ মিল কে উসকে পিছে জায়ে ইয়া ইস রেওয়ড় কে সাথ চলে, ইসকো ইমাম মুসলিম নে রিওয়ায়াত কিয়া হ্যায়। ইস হাদিস মে আল্লাহ কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নে উস আদমি কি মিসাল বয়ান কি হ্যায় জো আপনে ঈমান কে সিলসিলে মে মুতমাইন না হো, অর উস দৌর কি খুসুসি বাত হ্যায় জব আল্লাহ কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থে, উস ওয়াক্ত মে মুসলমান ভি থে মুশরিক কুফার অর আহলে কিতাব ভি থে, আব মুনাফিকিন কুছ উস মে সে থে জো কিসি মসলহত কি বুনিয়াদ পর মুসলমান হুয়ে থে, এক তরফ মুসলমান থে সাহাবা অর আল্লাহ কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, দূসরি তরফ মক্কা কে মুশরিকিন থে, ফির মদিনা কে ইহুদ ও নাসারা ভি থে। আব ইয়ে জো মুসলমান হুয়ে থে ইয়ে ওয়াকি দিল কি সতহ পর মুসলমান নহীঁ হুয়ে থে, হক কো সমঝ কর উস পর মুতমাইন হো কে মুসলমান নহীঁ হুয়ে থে। ইয়ে ক্যা কিউ মুসলমান হুয়ে থে, পাওয়ার ইনকা হ্যায় তো আব ক্যা করনা পড়েগা, ইনকে সাথ হোনা পড়েগা, তো ওপেনলি ও মুসলমানো কে সাথ থে, সিক্রেটলি ও আপনে লোগো কে সাথ মে থে, আপনি কওম আপনি বিরাদরি ইয়া মুশরিকিন অর ইহুদ ও নাসারা কে সাথ মে ও থে, তো দোনো কে সাথ উনকো জোড়া আপনা কানেকশন রাখনা পড়তা থা, কে ইধর কা টোটা তো ইয়ে তো বচেঙ্গে, এক রসি টুটি তো দূসরি রসি তো খাই মে গিরনে সে বচনে কে লিয়ে চাহিয়ে আপনে পাস, ইয়ে গালিব আ গয়ে তো হাম উনকি তরফ চলে যায়, উনকি তরফ চলে যায়েঙ্গে, ও গালিব আ গয়ে তো উনকি তরফ চলে যায়েঙ্গে, তো উনকা ইসলাম ওয়াকি দিল কি সতহ পর নহীঁ থা, লেকিন ও ক্যা করতে থে দোনো সে আপনা রিশতা বনায়ে রাখতে থে, ইধর ভি উধর ভি, ইয়াহ ভি জাতে থে ওয়াহ ভি জাতে থে, ইয়াহ আ গয়ে তো বলতে থে হাম তুমারে হ্যায়, ওয়াহ জাতে থে বলতে হাম তো বস মজাক কে তোর পর উনকে সাথ হ্যায়, হাম আসলি নেই হাম নকলি হাম তুমারে আসলি হ্যায়, তো দোনো কে বীচ মে ও না ইনকে থে ও না উনকে থে, ও আপনে মফাদ কে থে, ও আপনে ফায়দে কে লিয়ে আপনে ফায়দে ওয়ালে থে, উনকা দীন ইসলাম নহীঁ থা, উনকা দীন ক্যা থা ফায়দা, ও ফায়দে কি ওয়াজহ সে যাহা ফায়দা হ্যায় ওয়াহ জানা হ্যায়, ইয়ে উনকা কায়দা থা, উনকা কায়দা ক্যা থা ফায়দা। আল্লাহ কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নে মিসাল ইয়াহ পর দি বাতায়া কে দো রেওয়ড় হ্যায় গোয়া কে এক মুসলমানো কা হ্যায় অর দূসরা মুশরিকিন কুফার জো ভি ইনকে অপোজিট হ্যায় ইহুদ ও নাসারা হ্যায়। আব ইয়ে বকরি মুনাফিক বকরি বীচ মে হ্যায়, আব ইয়ে না ইস রেওয়ড় কি হ্যায় না ইস রেওয়ড় কি হ্যায়, আব ও ক্যা করতি কবি ফায়দা ইধর দিখা তো আব ইয়ে ইয়ে রেওয়ড় যা রহা ঘাস আচ্ছি হ্যায় ইয়াহ পে তো কিধর যা রহি ও কিধর যা রহি, অর আগর দেখতি কি ও ও রেওয়ড় হ্যায় উসকে পাস ঘাস জ্যাদা হরি দিখ রহি আপনে কো এভার গ্রিন তো ও রেওয়ড় ছোড় কে ইধর, তো ইয়ে মিসাল আপনে বয়ান কি কে মুনাফিক কি মিসাল এসি হ্যায় কি ও আপনে মফাদাত অর আপনে ফায়দো কে তাবে হোতা হ্যায়, ইসিলিয়ে কুরআন মে আল্লাহ নে ফরমায়া লা ইলাহা উলা ওয়ালা ইলাহা উলা, ও না ইধর কে হ্যায় না উধর কে হ্যায়, ও কিধর কে ভি নহীঁ হ্যায়। অর দূসরি বাত ইয়ে কি আপনে ফায়দো কি খায়েশাত কি জো জো পর্দা আঁখো পর পড় জাতা হ্যায় ইনসান কে, খায়েশাত কা পর্দা জব ইনসান কি আঁখো পে পড় জাতা হ্যায় তো আদমি হাকীকত কো দেখনে সে মেহরুম হো জাতা হ্যায়। এক সিম্পল মিসাল আপ উসকে লিয়ে, এক আদমি মিঠা বহুত পসন্দ হ্যায়, আব উসকো ডাক্তার বলতা হ্যায় শুগার হ্যায় তুমকো, লেকিন মিঠা ইতনা পসন্দ হ্যায় কি ও রহ নহীঁ সকতা হ্যায়, তো ও নলেজ ক্যা হো জাতা হ্যায় ও আপনে বারে মে এহতিয়াত করতা হ্যায় জানে দো খাতা 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 অচানক নুকসান উসকো হোতা হ্যায়, تو بعض اوقات جب آدمی پر خواہش کا غلبہ ہوتا ہے، چاہت کا غلبہ ہو جاتا ہے، تو بہت ساری حقیقتوں کو وہ نظر انداز کر دیتا ہے. منافقین کا حال کیا تھا کہ وہ اپنے دنیا فائدوں کے بارے میں اتنے زیادہ اندھے ہو چکے تھے کہ گہری سچائیاں سوچنے کی صلاحیت ان کی ماند پڑ گئی تھی، وہ زیادہ گہرائی کے ساتھ سوچ نہیں پاتے تھے. اور ایسا آدمی جس کے سامنے فائدہ ہو وہ گہرے ڈیسیجن لے سکتا ہے؟ نہیں لے سکتا ہے. اس لیے اپنی زندگی کے بارے میں واقعی حق کیا ہے، یہ جو بتا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتنا سچ ہے. کبھی کبھی سچ لگتا تھا ان کو تو تھوڑا سا ادھر آتے تھے، نہیں نہیں یہ صحیح ہے، لیکن پھر اپنے فائدوں کی وجہ سے قوم سے دشمنی مول کر کیا خطرہ مول لینا ہے، مصیبت کیوں دوسروں کی مول لیں، دنیا کی محرومی، اس کو جب سوچتے تھے تو واپس کیا ہو جاتا تھا، ڈر کی وجہ سے واپس دور ہو جاتے تھے، ان کی طرف چلے جاتے، نہیں نہیں یہ نہیں ماننا ہے، مانے تو مصیبت ہو جائے گی. تو اندر سے کبھی ہاں ہوتا تھا کبھی نہ ہو جاتا تھا. اسی لیے مثال اللہ نے قرآن میں کیا بیان کی، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی یعنی بارش میں کڑک اور گرج میں چل رہا ہے، تھوڑی روشنی ہوتی ہے اس اجالے میں تھوڑا چلنے لگ جاتے ہیں، جیسی بجلی کڑکتی ہے اجالا ہوتا ہے اجالے میں تھوڑا چلتے ہیں، پھر واپس اندھیرا ہو جاتا ہے تو واپس روکے کے روکے رہ جاتے ہیں. اور جو گرج ہے بادلوں کی بجلیوں کی کڑک ہے، اس گرج کی وجہ سے اپنی آنکھوں میں کانوں میں انگلیاں ٹھوسے ہوئے ہیں اور آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے ان کے. تو جو خطرات مسلمانوں کے لیے ہیں، اسلام قبول کرنے پہ جو ڈینجرز ہیں، وہ جو گرج سنتے ہیں تو نہیں بابا اپنے کو نہیں چاہیے. اور تھوڑی دیر کے لیے کبھی کبھی ایسا ان کے سامنے دلیل آتی ہے پاورفل، دل بولتا ہے نہیں یہ صحیح لگ رہا ہے، تو تھوڑا سا چلتے چلو دیکھیں گے اپن مان لیں گے، پھر واپس خواہشات کی وجہ سے تھوڑا سا وہ دلیل یا وہ بات واپس سے وقت نکل جاتا ہے تو پھر اندھیرے کا اندھیرا خواہشات کا ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے اور پھر اندھیرے میں آ جاتے ہیں. دیکھیے یہ مثال قرآن میں اللہ نے بیان کی ان کی، سورہ بقرہ آپ شروع کریں پہلے یہی ہے. تو یہاں بھی آپ نے فرمایا کہ منافقین کی مثال کیسی ہے، اس بکری کی ہے جس کو گھاس چاہیے، جدھر گھاس ادھر اس کے قدم چلیں گے، کبھی ادھر ریوڑ کبھی ادھر ریوڑ. لیکن مسلمان کیسا ہوتا ہے، دین میں راحت ہو یا تکلیف، دین ہی چلنا ہے، دین پر ہی چلنا ہے ہم کو، ہم سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، اگر ہریالی آئی تو بہت اچھا اللہ کا احسان شکر، اور اگر سیدھے راستے پر اگر ہریالی نہ ہو ریگستان آ جائے ٹھیک ہے اللہ جو چاہے صبر کریں گے. تو ایمان کے راستے پر ایمان کی روشنی میں جب آدمی چلتا ہے تو راحت اور مشقت دونوں کو برداشت کر لیتا ہے، راستہ نہیں چھوڑتا ہے، اہل حق کو نہیں چھوڑتا ہے کیسے بھی حالات آئیں. لیکن جب حق دل میں بسا ہوا نہیں ہو بلکہ حق کی بجائے فائدے غالب ہوں سمجھ میں عقل پر، تو ایسا آدمی کیا کرتا ہے، فلپ فلاپ ہوتا ہے، وہ کبھی ادھر کبھی ادھر آن آف ہوتے رہتا ہو، تو کبھی ادھر جائے گا کبھی ادھر جائے گا. تو ایسے آدمی کی مثال اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیان کی ہے. جیسے میں نے بتایا کہ اہل ایمان اور اہل حق کو مصیبتیں آتی ہیں، جیسے ابتدائی دور میں اسلام کے قبول کرنے کے اعتبار سے مسلمانوں پر مصیبتیں آئیں، اسلام پر چلنے کی وجہ سے، اور جب بگاڑ عام ہو جائے گا تو اس بگاڑ کے دور میں اس نبوی دین پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اس دین پر چلنے کی وجہ سے بعد کے دور میں بھی مصیبتیں آئیں گی. اور اس کی مثال کیا ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کو بیان کیا ہے. آپ فرماتے ہیں یأتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ اس میں اپنے دین پر جمنے والے کی مثال ایسی ہوگی جیسے کوئی انگارہ ہاتھ میں تھامے ہوئے ہیں، ہاتھ میں کوئی جلتا ہوا کوئلہ ہے آپ لے لو ہاتھ میں، کتنی خوشی ہوگی، آدمی کو کتنی تکلیف ہوتی ہے اسے کہ جلتا ہوا انگارہ ہاتھ میں لے لیا آدمی، کہ ایک دم لوہار کی دکان میں آپ گئے और उसने एकदम भट्टी में से लाल रंग का एकदम लोहा निकाल के दिया, लो आपके लिए गिफ्ट मेरी तरफ से। आप क्या करोगे, पागल हुआ है क्या, दे रहा है, हाथ जल जाएगा इससे। और एक दौर आएगा कि यही लाल रंग का लोहा या एकदम आग का अंगारा, इसको हाथ में थामना होगा। तो दीन को हाथ में थामना, दीन की रस्सी पकड़े रहना, सिरात मुस्तकीम पर रहना, ऐसे ही होगा जैसे एक आदमी को हाथ में अंगारा पकड़ना पड़ रहा। अब ये दीन है, अब इसको फेंक भी नहीं सकते। फेंक सकते हैं, फेंका तो इस्लाम से बाहर, इस्लाम से बाहर, क्योंकि दीन है वो, फेंक नहीं सकता उसको। और पकड़ने को भी नहीं हो रहा है इसको, इतना गर्म हाथ जल रहा है एकदम। तो दीन पर चलना उनके लिए ऐसा होगा कि न थाम सकते हैं न फेंक सकते हैं, ऐसी मुसीबत। वो तकलीफ अब मालूम पड़ेगा वाकई कौन दीन को खोना नहीं चाहता है, वाकई कौन है जो हर कीमत पर दीन को थामे रहना चाहता है। एक ऐसा दौर आएगा कि आमतौर से आदमी बोलेगा नहीं चाहिए बाबा, कौन तकलीफ उठाता है, फेंक देगा आदमी दीन को, क्योंकि क्या होगा उनके ऊपर तकलीफें आएंगी, मुसीबतें आएंगी उसकी वजह से, उसकी तकलीफ होगी, उसकी कीमत आदमी को देनी पड़ेगी, उसकी उसकी तकलीफ महसूस होगी इंसान को उस दीन को थामने की वजह से। और कई लोग हैं जैसे हदीस में आया है कि आदमी सुबह में मोमिन होगा शाम में काफिर, शाम में मोमिन होगा और सुबह में काफिर, अपने दीन को बेच देगा दुनिया की वजह से, छोड़ देगा, कौन तकलीफ उठाए मुसीबत। और एक रिवायत में, ये तिर्मिजी की रिवायत है, आप फरमाते हैं रिवायत में, दूसरी रिवायत में के अलमुतमसिक बिसुन्नति इंद अख्तिलाफ उम्मति कल काबिद अलल जम्र, मेरी उम्मत के इख्तिलाफ के दौर में मेरी सुन्नत को थामे रहने वाला इंसान ऐसा ही होगा जैसे कोई अंगारा थामे हुए है। तो मालूम हुआ उम्मत में ये कौन से दौर की बात है और क्या थामने के बारे में है। देखिए ये उस दौर की बात है जब उम्मत में क्या हो जाएंगे, फिरके, इख्तिलाफ, उम्मत में इख्तिलाफात हो जाएंगे। तो उस वक्त में क्या थामना है, किस रास्ते पर चलना है, बड़े बुजुर्ग, बाबा, बाप दादा, नाना, कौन, पीर, उस वक्त में सुन्नत पर अमल करने वाला, सुन्नतों को थामने वाला, सुन्नत पर अमल करने वाला। इख्तिलाफात में कोई ये बोल रहा, कोई वो बोल रहा, कोई वो बोल रहा, इतने सारे लोग क्या क्या बोल रहे हैं। उस वक्त में जो कहेंगे हमारे नबी का तरीका क्या है बताओ जरा, हाँ ये नबी का, ये हम, बस हमको दूसरा नहीं चाहिए, जो उसने लिया वो सुन्नत हो गई उसकी जन्नत, मुसीबत शुरू हो जाएगी। कि सुन्नत को थामना मशक्कत का दरवाजा खोलेगा, और कैसी मशक्कत, कि गोया कि वो आग का अंगारा थामे हुए है। इसको हकीम तिर्मिदी ने रिवायत किया है और शेख अलबानी ने सैल जाम सगीर में इसको हसन कहा है। तो मालूम हुआ कि एक दौर ऐसा आएगा कि सुन्नत पर चलने वालों को अंगारा थामने की तकलीफ बर्दाश्त करना पड़ेगी, लोग बहुत चटके देंगे उनको, तकलीफ देंगे उनको। उस वक्त में अगर आदमी वाकई अपनी दीनदारी में पुख्ता है तो वो कभी भी अपने हाथ में से उस दीन को फेंकेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। लेकिन अगर आदमी पुख्ता नहीं है वो फेंक के भाग जाएगा। तो ये इम्तिहान होगा और इस इम्तिहान में सब कामयाब नहीं होंगे, वही कामयाब होंगे जो वाकई अल्लाह ताला की रहमत के साए में हो, जो वाकई अल्लाह ताला की तरफ से तायीद किए हुए हों, जिनको अल्लाह की तौफीक शामिल हाल, अल्लाह ताला उन लोगों में से बनने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। तो ये मैं समझता इतना मुनासिब है, इसमें मजीद जो मिसालें हैं वो हम अगले दर्स में देखेंगे। अकूल कौली हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह ली वलकुम।